بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے قابل احترام بزرگوں ہمارے یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد دین کی باتیں سیکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے دینی اعتبار سے ہماری حالت بہت ابتر اور خراب ہے جس پہلو سے بھی ہم اپنا جائزہ لیں گے دین سے دور پائیں گے جب یہ حالت ہو تو ہمیں بہت زیادہ دین سیکھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بے حد اس کے محتاج ہیں. آج میں ایک ایسے عمل کے بارے میں مسنون طریقہ انشاءاللہ بیان کروں گا جس پر آج دنیا میں بہت ہی کم عمل ہے. یہاں تک کہ نماز کی پابندی کرنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، دیندار کہلانے والوں کا بھی بہت کم اس پر عمل ہے. عمل کرنے والے بہت ہی کم ہیں. اور وہ یہ کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے، کھانا کس طرح کھانا چاہیے، کھانا کھانے کا مسنون طریقہ کیا ہے، کھانا کھانے میں کون کون سی سنتیں ہیں اور کیا کیا آداب ہیں. پہلے میں اس کا خلاصہ عرض کروں گا، اس کے بعد پھر کچھ احادیث طیبہ کا خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ. کھانا کھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور کلی کرے، دونوں ہاتھ دھوئے اور کلی کرے. اس کے بعد دسترخوان بچھا کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کرے. پلیٹ میں اتنا کھانا ڈالے کہ آخر میں پلیٹ صاف کرے. یہ ہے خاص بات یاد رکھنے کی کہ جب آدمی کھانا کھانے کا ارادہ کرے، دسترخوان بچھائے، تو اپنی پلیٹ میں کھانا اتنا ڈالے جتنا وہ کھا سکے اور آخر میں پلیٹ میں کچھ نہ بچے، پلیٹ بالکل صاف کر لے. کوشش کریں کہ کھانے کے دوران نہ پلیٹ میں کچھ بچے نہ دسترخوان پر کچھ گرے. روٹی بھی اسی طرح احتیاط سے کھائے کہ اس کے ٹکڑے دسترخوان پر گرنے نہ پائیں. روٹی عام طور پر کپڑے میں لپیٹ کر رکھی جاتی ہے، ہاٹ پاٹ میں رکھی جاتی ہے، ٹوکری میں رکھی جاتی ہے، وہیں رکھتے رہیں، بقدر ضرورت وہاں سے لیتے رہیں، بچ جائے تو وہیں رکھ دیں. عام طور پر سالن بھی ڈونگے کے اندر ہوتا ہے، ڈش کے اندر ہوتا ہے، کتنا لیں کہ پورا ہو جائے، مزید ضرورت ہو ڈش میں سے لے لیں، ضرورت سے زیادہ پلیٹ میں نہ ڈالیں. چاول کھانے میں بھی یہ تفصیل ہے، جتنی بھی ہمارے کھانے پینے کی چیزیں سب کا یہ طریقہ ہے، بقدر ضرورت لیں. اور دسترخوان پر نہ چاول گرے نہ بوٹی گرے نہ روٹی گرے، سالن کے اندر گوشت کے اندر ہڈی بھی ہوتی، ہڈی کو اچھی طریقے سے صاف کرنا چاہیے، اس میں جو بوٹی اور گوشت لگا ہوا ہے اس کو اچھی طریقے سے لے لیں، اس میں چھوڑیں نہیں، چوسنی ہو تو اسے چوس لیں، اس میں نلی کے اندر گھی بھی ہوتا ہے اسے بھی نکال لیں، خود کھا لیں ایک دوسرے کو کھلا لیں. دسترخوان پر ہڈی رکھیں، ایسی جس پلیٹ میں آپ کھا رہے ہیں اس میں ہڈیاں جمع نہ کریں، یاد رکھیں اس بات کو، دسترخوان پہ رکھیں یا کوئی چھوٹی پلیٹ اپنے برابر میں رکھ لیں، جو جو ہڈیاں آپ چوستے جائیں وہ اس میں رکھتے جائیں، یہ بڑی ہری مرچیں اگر نہیں کھا رہے ہیں تو صاف کر کے اس کو اس میں رکھ دیں، گرم مسالہ تو پھینکنے کا نہیں ہوتا ہے، وہ تو کھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو نکالے تو وہ بھی پلیٹ دسترخوان پہ رکھ دے یا پلیٹ میں رکھ کے جس میں کھانا کھا رہا ہے اس میں سامنے جمع نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف ادب ہے. اور خلاف ادب ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں بہت سی چیزیں کھانے پینے کی بھی چلی جاتی ہیں، وہ کھانے والے کی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کو کھانے کا ادب نہیں آتا، اسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا، سنت طریقے سے وہ بے خبر ہے، اس لیے وہ جو پلیٹ میں جمع کر رہا ہے اس کے ساتھ چاول بھی چھوڑ دیتا ہے، روغن اور تیل بھی چھوڑ دیتا ہے، بعض دفعہ بوٹیوں کے اوپر گوشت لگا رہتا ہے وہ بھی وہیں چھوڑ دیتا ہے. جس طرح پلیٹ میں اس طرح چھوڑنا خلاف ادب ہے، دسترخوان پر اس طرح گرانا بھی خلاف ادب ہے اور خلاف سنت ہے. جب کھانا کھا چکے تو انگلیوں کو چاٹنا چاہیے، انگلیوں کو چاٹنے کا معمول رکھنا چاہیے. پہلے بیچ کی انگلی چاٹتے ہیں، پھر شہادت کی انگلی چاٹتے ہیں، پھر باقی انگلی چاٹتے ہیں، یہ بھی ادب ہے. آخر میں پلیٹ کو بھی روٹی سے صاف کر لیں یا انگلی سے صاف کر لیں. اگر کسی وجہ سے روٹی یا چاول یا بوٹی وغیرہ گر گئی ہے دسترخوان پر تو اسے اٹھا کر کھانے کی عادت ڈالیں. دسترخوان اٹھانے سے پہلے سب دسترخوان کو دیکھیں اپنے اپنے آگے کہ چاول دسترخوان پر گرے ہوئے تو نہیں ہیں، یا دوسری کھانے کی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز نیچے گر تو نہیں گئی، یا پلیٹ میں بچ تو نہیں گئی، اگر ہو تو اسے اٹھا کر کھا لیں، یہ کسی کو کھلا لیں یا اس کو اٹھا کر کے دوسری پلیٹ میں رکھ لیں تاکہ کسی جانور کے ہی کام آ جائے. لیکن غفلت سے کھانا نہیں کھائیں، لاپرواہی سے کھانا نہیں کھائیں، خلاف سنت خلاف ادب کھانا نہ کھائیں، کیوں کھانا عظیم الشان نعمت ہے، نہ ملے تو دماغ سیدھا ہو جائے، فراوانی سے مل رہا ہے تو دماغ خراب ہے، اس لیے کھانے کی بے عزتی ہو رہی ہے، بے کرامی ہو رہی ہے، اور نہایت افسوس کے ساتھ عرض ہے کہ کچرے کی ٹوکری کے اندر روزانہ اچھا خاصا سالن پھینکا جا رہا ہے جو سراسر ناجائز اور اسراف ہے، اور حضور کے سنت طریقے سے بالکل ہٹ کر ہے. اور اس کے خلاف ہے. تو ہم یہاں اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں, یہاں سے یہ اصلاح لے کر جائیں. اور یہ کوتاہی ہمارے گھر سے شروع ہوئی ہے. گھر میں ماں باپ کو کھانا نہیں آتا تو اولاد کو کہاں سے کھانا آئے گا؟ ماں باپ ہی کو سنت کے مطابق کھانا کھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, اور نہ انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے, اور نہ وہ سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. لہذا ان کے بچے بھی جیسے ماں باپ کو دیکھتے ہیں وہ تو ویسے ہی کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پہلے استاد تو ماں باپ ہیں. تو ماں باپ خود بھی اپنی اولاد کو خلاف سنت طریقہ کھانا سکھا رہے ہیں اور اس کی مشق کرا رہے ہیں, خود بھی اسی طرح کھا رہے ہیں, ان کو بھی اسی طرح کھلا رہے ہیں. اور وہی ماں باپ اور وہی بچے اعتکاف میں بھی ہیں, یہی ماں باپ اور یہی بچے نکاح کے ولیمے کی دعوت میں اور دیگر تقریبات میں کھاتے ہیں. وہاں اتنا بے تحاشا کھانا پھینکا جاتا ہے, ٹپ کے ٹپ بھر کر کے پھینکے جاتے ہیں. یہ اسراف بھی ہے, اپنے اوپر ظلم بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی سخت ناقدری اور ناشکری بھی ہے, اور نافرمانی بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث کا خلاصہ بتاتا ہوں, لیکن یہ خلاصہ بتاؤں گا بعد میں, پہلے پورا بتا دوں. اور اگر کھانے کی کوئی چیز دسترخوان سے ہٹ کر نیچے گر گئی, تو حدیث میں یہ حکم ہے کہ اگر اس میں کچھ گندگی لگ گئی ہے تو اسے صاف کر لو. یہ نہیں کہ نیچے گر گئی ہے تو بس اب اس کا کھانا حرام ہے, یہ بہت ہی اس کا کھانا برا ہے, اور آدمی اس کو گر جائے تو بس گرائی ہی رہنے دے, جیسا کہ عادت ہے اللہ بچائے. ایسا حکم نہیں ہے ہمارے دین میں. مستحب یہ ہے کہ نیچے گر جائے تب بھی اٹھا لو, مٹی لگ گئی ہے یا کوئی گندگی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر لو, پھر بہتر پیے کے کھا لو. خود نہ کھاؤ تو کسی اور کو کھلا دو, ورنہ جانوروں کو تو کھلانے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. ضائع نہیں کرو, یہ ضائع نہیں کرو. یہ ضائع کرنا جو ہے نا, یہ گناہ بھی ہے, سنت کے خلاف بھی ہے. آخر میں جب کھانا کھا چکو تو سب سے پہلے اپنی انگلیاں صاف, پہلے پلیٹ صاف کر لو, چاہے روٹی سے صاف کر لو, چاہے چاولوں کو گھما کر صاف کر لو, اس میں جو تری ہے یا چکناہٹ ہے اس کو صاف کر لو. اگر نقصان دے تو انگلی صاف کر کے الگ پیالی میں جمع کر لو. اکثر لوگ جن کو کولیسٹرول کا مرض ہوتا ہے, عام طور پر روغن وہ پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. اگر پلیٹ میں چھوڑ کر بعد میں وہ کسی کے کام آ جائے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا. وہ سیدھا بیسن میں جائے گا اور وہاں سے دھل کر نالی میں جائے گا. یہ ظلم عظیم ہے, سراسر ناجائز ہے, اسراف ہے. تو ہم کس بات کے دیندار ہیں بھائی؟ کھانا بھی ہمارا تو سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کامل مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر کام شریعت کے مطابق ہو, اور کھانا پینا سونا جاگنا بھی کم از کم اس کو سنت کے مطابق ہو. یہ سب سے پہلے پلیٹ صاف کرنے کا اہتمام کریں, اس کے بعد پھر اپنی انگلیاں صاف کریں, چانٹیں, ٹیشو پیپر سے صاف کریں, بعد میں پہلے انگلیاں چانٹ لیں. جب چانٹ لیں پھر بے شک ٹیشو پیپر سے یا کپڑے کے رومال سے صاف کر لیں, پھر جا کر کے دھو لیں بیسن پہ صابن سے, اور اٹھنے سے پہلے دیکھ لیں کہ پلیٹ میں کوئی چیز بچ تو نہیں گئی, دسترخوان پر کوئی کھانا گر تو نہیں گیا, یا نیچے کوئی چیز گر تو نہیں گئی. یہ خاص بات کا خیال رکھیں, اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کریں, مسواک کریں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ کم از کم انگلی سے ہی سب صاف کر لیں. پھر خلال کرنا مستحب ہے, اور اس کے بعد پھر دعا پڑھنا مستحب ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کتنی پیاری دعا ہے یہ. یہ ہے بھائی مستحب طریقہ. اب اس کے بارے میں چند احادیث کا خلاصہ سمجھیں. حضرت عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ طیبہ میں مسجد قبلتین میں نماز پڑھی اور وہاں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، اکرم الخبزہ، روٹی کا اکرام کرو، اکرم الخبزہ، روٹی کا ادب کرو، روٹی کا احترام کرو، روٹی کا اکرام کرو. اب روٹی ہماری غذا کی ایک بنیادی چیز ہے، اس میں ساری غذائیں آ گئیں، سب کا یہ حکم ہے، چاول کا بھی حکم ہے، دلیے کا بھی حکم ہے، کھچڑی کا بھی حکم ہے، بریانی کا بھی حکم ہے، پلاؤ کا بھی حکم ہے، قورمے کا بھی حکم ہے، ساری ہماری معقولات کا یہ حکم ہے. آپ نے فرمایا روٹی کا اکرام کرو، یعنی تمام کھانے پینے کی چیزوں کا اکرام اور احترام اور ادب کرو. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کی برکتوں سے نازل فرمایا ہے اور زمین کی برکتیں اس کی تیاری میں لگائی ہیں. یعنی جو دسترخوان پر ہمارے روٹی رکھی ہوئی ہے، سالن رکھا ہوا ہے، فیرنی رکھی ہوئی ہے، بریانی رکھی ہوئی ہے، پلاؤ زردہ رکھا ہوا ہے اور دوسری کھانے پینے چیزیں آئی ہیں، وہ ایسے ہی نہیں آئی ہیں، بس ایک آدمی نے ان کو بنا دیا اور ہمارے پاس آ گئی ہیں. آسمان نے اس پر اپنی محنت کی ہے، چاند اور سورج نے اس پر اپنی گردش کی ہے، ستاروں نے اس کے اندر رنگ اور ذائقہ بھرا ہے، اور زمین نے اس کو اگایا ہے، اور اگنے کے بعد پھر اگانے تک کتنی محنتیں ہوئی ہیں، پھر وہاں سے وہ فصل کٹی ہے اور پھل کٹے ہیں، اور پھر وہ جناب کہاں کہاں کیسے کیسے بڑے بڑے کارخانوں سے ہوتی ہوئی پھر وہ آٹا پیس کر کے گھر پہنچایا. پھر ہمارا گھر بھی ایک کارخانہ ہے، ہمارا کچن جو ہے وہ ایک فوڈ کا کارخانہ ہے جہاں ہمارے لیے کھانا تیار ہوتا ہے، اور بڑی بڑی ہوٹلوں میں کتنے بڑے بڑے کچن ہیں، وہاں کتنا زبردست انتظام ہے، ہزاروں لاکھوں آدمی اس کی تیاری پہ لگے ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں آدمی روٹی، سالن، مرغی، بکرے، گائے وغیرہ، اور تیل کی کتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، مسالوں کی کتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. ایک تو زمین سے تیاری، پھر ان فیکٹریوں کے اندر بھی 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے. نظر تو کرو کہ اللہ پاک نے ہمارے دسترخوان پر ہمارے کھانے کے لیے جو کھانا اپنے فضل سے پہنچایا ہے، کتنی بڑی اس کے پیچھے داستان ہے، اور کتنے بڑے بڑے کارخانوں کی محنتیں ہیں. تو زمین و آسمان کی برکتوں سے اللہ پاک نے کھانا تیار کرا کے ہمارے دسترخوان پر بھیجا. تو کچھ تو ہوش کے ساتھ کھانا چاہیے، دھیان سے کھانا چاہیے، ادب کرتے ہوئے کھانا چاہیے. اگر 2 دن بھی آدمی کو کھانا نہ ملے تو دماغ سیدھا ہو جائے. جو بیچارے پانی کو ترس رہے ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا، ان کو ان سے پوچھو کھانے کی کیا قیمت ہے، کھانا کیسی بڑی نعمت ہے. ہم لوگ تو شاہی کھانا کھا رہے ہیں، غریبوں کو یہ کہاں نصیب. تو جو کھانا ہمارے یہاں ہوتا ہے عام طور پر، وہ اتنا عمدہ، اتنا لذیذ، اتنا نفیس ہوتا ہے کہ بادشاہوں کو بھی کہاں نصیب. تو شاہی کھانا مل رہا ہے اور ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں کہ بڑی ساری مقدار میں کچرے کے ڈبے میں پھینک رہے ہیں. اللہ کے اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے روٹی کا اس لیے اکرام کرو کہ آسمان کی برکتوں سے اس کو نازل فرمایا ہے اور زمین کی برکتیں اس کی تیاری میں لگائی ہیں. لہذا اگر کھانے کا کچھ حصہ زمین پر گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو. اور ایک روایت میں یہ ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بسم اللہ پڑھے کھانا کھاتا ہے اور پھر انگلیاں اور پلیٹ صاف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سحری عطا فرماتے ہیں، یعنی کھانا کھا کے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور کھانا کھا کے اس کی طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے اور اس کو کھانا بڑا خوشگوار لگتا ہے. یہ بھی من جانب اللہ ہے. یہ جب ہے جب سنت کے مطابق آدمی کھانا کھائے، اور نہیں تو کھانا کھاتا ہے تو کبھی موشن ہو جاتا ہے، کبھی قبض ہو جاتا ہے، کبھی متلی ہو جاتی ہے، کبھی وہ اور کسی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، کھانا تو کھایا لیکن طبیعت میں مزہ نہیں آیا۔ یہ جب آئے گا جب سنت کے مطابق کھائے گا، جو سنت کے مطابق کھائے گا اس کو کھانے میں اللہ تعالیٰ سحری عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اس کو اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک روایت میں آپ نے حکم دیا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی پلیٹوں کو صاف کرو، اپنی پلیٹ کو صاف کرو، اپنی انگلیوں کو چاٹو، کیوں تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس جز میں برکت ہے۔ جب آدمی کھانا کھانے بیٹھتا ہے نا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ برکت کے لفظی معنی آتے ہیں اضافے کے، اضافہ اور زیادتی، اور دینی زبان میں برکت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے کے اندر برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے والے کے لیے کافی بھی ہو جاتا ہے اور صحت کا ذریعہ بنتا ہے، قوت پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جو طاقت جسم میں بنتی ہے اور انرجی جسم کے اندر آتی ہے اس کو نیک کاموں میں لگانے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس کو کھانا کھانے کے بعد غفلت نہیں ہوتی، سستی نہیں پیدا ہوتی، کاہلی نہیں پیدا ہوتی، چست ہوتا ہے، اور وہ کھا کر کے پھر زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے کام کرنے کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے برکت ہونے کا۔ اور ایک آدمی کھائے تو دو کافی، دو کافی، دو کھانا چار کو کافی، چار کھانا آٹھ کو کافی، یہ بھی برکت ہے۔ اور فرمایا کہ اس کھانے میں اگر کوئی چیز گر جائے تو اس کو چھوڑو مت، اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آدمی پلیٹ صاف کر لیتا ہے تو وہ پلیٹ دعا دیتی ہے کھانے والے کو کہ جیسے تو نے مجھے صاف کیا اللہ تعالیٰ گناہوں سے تجھے صاف کر دے، یعنی تیری مغفرت کر دے۔ لہذا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ورنہ متعدد حدیثوں میں یہ ہے کہ اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور شیطان تو ساری برائیوں کا ماسٹر ہے اور ہر طرح کی نحوست اس سے وابستہ ہے، لہذا اس کی شمولیت کھانے کے اندر برکت کو نکال دے گی اور کھانے میں نحوست آ جائے گی، جس کے بعد کھانا کھانے والے نے کھانا تو کھا لیا لیکن وہ برکت سے محروم ہو جائے گا، عافیت سے محروم ہو جائے گا، راحت سے محروم ہو جائے گا، شیطان کی شمولیت کی وجہ سے کھانا نہ کھانا برابر ہو جائے گا۔ اب اس پہ قصہ یاد آ گیا، حدیث شریف میں وہ سناتا ہوں۔ یاد رکھو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان پر ایک دو فرشتے مقرر ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، جن کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایسے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ وہاں ہاں ہے، لیکن وہ میرے تابع ہو گیا، اب وہ گڑبڑ نہیں کرتا، یعنی برائی کی طرف آمادہ نہیں کرتا، حضور کا تو حضور کی برکت سے وہ تابع دار ہو گیا، لیکن ہمارا شیطان تو جیسے ہم ویسے، ہمارا شیطان اللہ بچا، تو شیطان سب کے ساتھ۔ تو ایک مسلمان کا شیطان تھا اور ایک کافر کا شیطان تھا، ان دونوں کی ملاقات۔ کافر کا جو شیطان تھا وہ بالکل ہی لہیم شہیم گاما بنا ہوا تھا، ایسا موٹا تھا سا جیسے ہاتھی، اور مسلمان کا جو شیطان تھا وہ انتہائی کمزور نحیف اور بالکل ڈھانچا۔ دونوں کی ملاقات ہوئی تو وہ مسلمان کے کافر کے شیطان نے اس مسلمان کے شیطان سے پوچھا، بھائی تو اتنا کیوں کمزور ہو رہا ہے، تو اتنا کیوں مریل ہے، تیرے تو ہڈیاں ہیں جسم میں، گوشت ہی نہیں ہے۔ میں نے کیا بتاؤں، میری ڈیوٹی ایسے مسلمان کے اوپر ہے کہ وہ ہر وقت ہی اللہ کا نام لیتے رہتے، وہ پانی پیے تو بسم اللہ پڑھے، وہ کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، رات کو گھر میں جائے تو بسم اللہ پڑھے، بستر پر سوئے تو بسم اللہ پڑھے. تو اب میں جب وہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو میں تو کھا نہیں سکتا، تو بسم اللہ پانی پی کر پڑھے تو میں پانی نہیں شیک نہیں ہو سکتا، اور کھانے پر بسم اللہ پڑھ کر کھائے تو میں کھانا نہیں کھا سکتا، اور گھر میں جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو گھر میں جگہ نہیں مل سکتی، گھر والے باہر کھڑا رہتا ہوں، اب جب بھوکا مروں گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میں بالکل ہی پتلا دبلا ہوں اور بالکل ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ نہ کھانے کو ملے، نہ پینے کو ملے، نہ رہنے کو جگہ ملے. اس سے معلوم ہوا اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے. اس لیے سنت یہ ہے کہ گھر میں جاؤ رات کو تو بسم اللہ پڑھے، کنڈی لگاؤ، شیطان بھاری رہے گا. کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو تو شیطان کھانے سے دور رہے گا، پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو تو شیطان پانی سے دور رہے گا، اور نہیں تو شیطان کھانے میں شریک ہوگا. اس کے بعد اس نے جو مسلمان کا شیطان تھا اس نے، تو اتنا ہاتھی کیوں بن رہا ہے؟ تیرے تو ہڈیوں کا ہڈیاں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی سوائے گوشت ہی گوشت کے، ہاتھ پاؤں تیرے، پیٹ اتنا موٹا، ٹانگیں تیری اتنی چوڑی چوڑی، اتنا موٹا کیسے ہو گیا؟ میری ایک ایسے شخص کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جو اللہ کا نام جانتا ہی نہیں، وہ کھاتا ہے تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں، جب پیتا ہے تو اللہ کا نام نہیں لیتا میں خوب پیٹ بھر کے میں بھی پیتا ہوں، جب وہ سوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو میں آرام سے سوتا ہوں، تو پہلوان نہیں بنوں گا تو کیا بنوں گا؟ یہ ہے. اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق، یاد اب یہاں تہیہ کر لیں کہ بھائی اب بغیر بسم اللہ پڑھے نہ پانی پئیں گے نہ کھانا کھائیں گے. اور اب کبھی اللہ کے اللہ نہ کرے کبھی غلطی سے یا بھول کر جان کر یا ویسے ہی کوئی چیز نیچے گر جائے تو اس کی بھی فضیلت ہے. وہ یہ ہے کہ قصہ سنا دیتا ہوں، اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے نواسے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ وضو کر رہے تھے وضو خانے میں، تو وضو کے دوران انہوں نے اور ان کا غلام انہیں وضو کروا رہا تھا. پہلے زمانے میں ٹونٹیاں نہیں ہوتی تھی، یاد رکھو، لوٹے ہی ہوتے تھے، لوٹوں سے جو بڑے ہوتے تھے ان کے اولاد، ان کے بھائی، ان کے خدام خود ہی پھر لوٹے کے ذریعے ان کو وضو کرواتے تھے، وہ پانی لیتے رہتے تھے، وضو کرتے رہتے تھے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام حضرت کو وضو کروا رہا تھا. وضو کے دوران حضرت نے دیکھا کہ نالی کے اندر روٹی کا ایک ٹکڑا ناپاکی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان ناپاکی بھی اس میں لگی ہوئی ہے، نالی میں پڑا ہوا ہے. تو حضرت نے کہا ٹھہرو، پھر حضرت جھکے اور جھک کر کے آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا نالی میں سے اٹھایا اور اس میں جو ناپاکی لگی ہوئی تھی اس کو دور کیا، خوب اچھی طرح دور کیا، اسے پاک کیا. اور پاک کرنے کے بعد کہا کہ اپنے غلام سے، بھائی یہ تم اپنے پاس رکھنا، اپنے پاس رکھو، یہ ٹکڑے ٹکڑا جب میں وضو کر چکا مجھے دے دینا، میں کھاؤں گا. اللہ، یہ ٹکڑا رکھو اور تم وضو کے بعد مجھے دے دینا، میں کھاؤں گا. اچھا جی. اس بعد انہوں نے وضو کرایا، جب وضو کر کے وہ فارغ ہو گئے تو حضرت نے کہا بھائی لاؤ روٹی کا ٹکڑا، مجھے وہ تو میں نے کھا لیا. کہ آپ کیا کھائیں گے؟ میں نہیں کھا لیا. فرمایا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، تو وہ حقہ بکا رہے گی. میں نے ایسے کون سا کام کیا جو مجھے آپ نے آزاد کر دیا؟ تو حضرت کیا وجہ ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا؟ مجھے تو اپنا کوئی ایسی کامل نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے میں قابل آزادی ہوں، کیوں آپ نے آزاد کر دیا؟ اب انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ہم میرے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی نالی میں گری ہوئی روٹی وغیرہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لے تو وہ اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ہی اس کی بخشش ہو جاتی، اس کی مغفرت ہو جاتی. تو اب تو ہو گیا جنتی، اب میں کیسے کیسے خدمت ہوں، اس لیے میں نے تجھے آزاد کر. اللہ اکبر. تو یہ صاحب حضور کی تعلیم ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے. جب ان کا یہ عمل ہے تو بھائی ہمارا بھی وہی عمل ہونا چاہیے. لہذا آج سے ہمارا کھانے کا ایک ٹکڑا بھی کچرے کی ٹوکری میں نہیں جانا چاہیے، نہ یہاں اعتکاف میں، نہ ہمارے گھر میں، نہ کہیں ہوٹل میں، لہذا گلاس میں بچانے کی عادت چھوڑیں بھائی. آج کل یہ بھی ایک فیشن ہے کہ جو بھی شربت پیے گا، جو بھی بوتل پیے گا، جو بھی جوس پیے گا، آدھا گلاس بچائے گا وہ نالی میں جائے گا. جیسے پلیٹ میں بچانے کا عام رواج ہے، روزانہ آپ دیکھ لو، جا پورے معتکفین کا جائزہ لے لو، کوئی کوئی آپ کو ایسا نظر آئے گا جس جو پلیٹ صاف کرنے کا اور گلاس پورا کرنے کا اہتمام کرے گا. زیادہ تر تو وہی ہیں جو بچانے والے ہیں، اور جو بچانے والے ہیں پھر وہی اس کو کچرے میں بھی ڈالنے والے ہیں، اللہ ماشاء. لہٰذا یہ بھائی تہیا کر کے اٹھیں گے ان شاء اللہ. آج کے بعد سے ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے. سنت کے مطابق کھانا کھانا یہ ایک مردہ سنت کا زندہ کرنا ہے. یہ سنت عام طور پر مردہ ہو گئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. اور ایک دلچسپ قصہ سناؤں یا دیر ہو گئی؟ بس سنا دوں، ابھی ابھی یاد آیا کہ سنت کی کتنی اہمیت ہے. ہندوستان میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے، بہت پائے کے بزرگ ہیں. ہندوستان میں سارا فیض انہیں کا پھیلا ہوا، اور ان کے مشہور خلیفہ ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سرہند میں رہتے تھے. جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید دلی سے سرہند گیا، جہاں حضرت خواجہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. اور جا کر کے اس نے عرض کیا کہ یا حضرت، میں تو حضرت کا مرید ہوں، اور زندگی میں جب کبھی بھی میرے دل میں کوئی رنجش آتی تھی، کہ قبض ہو جاتا تھا اور میں ان کی خدمت میں جاتا تھا، تو حضرت کی توجہ کی برکت سے انشرح ہو جاتا تھا، قبض بست میں تبدیل ہو جاتا تھا، طبیعت صحیح ہو جاتی تھی میری. اب حضرت کا تو ہو گیا انتقال، اور حضرت اپنے سارے مرید آپ کے حوالے کر گئے. میں اس لیے اس حوالے سے آپ کے پاس آیا ہوں، اب میرے دل میں کچھ گڑبڑ ہے اور خرابی ہے، میں آیا ہوں، میں کوئی توجہ دو میرے دل پر تاکہ میرا دل کھلے اور یہ انقباض ختم ہو اور بس میرے دل میں پیدا ہو، انشرح میرے دل میں آئے. اب حضرت کی بات سنو، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس تو سنت طریقے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لہذا کسی کے دل میں خاص توجہ دینا یہ سنت ثابت نہیں، لہذا یہ تو میں کر نہیں سکتا. حضرت کی چونکہ یہ بات دل سے نکلی تھی نا، تو دل کی بات جو نکلتی ہے وہ دل میں ہی جاتی ہے، جو زبان سے نکلتی ہے وہ کان پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. اللہ والوں کے جو بات ہوتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے، تو دل ہی میں جاتی ہے وہ، تو وہ اس کے دل پر گئی کہ بھئی میرے پاس سنت طریقے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ میرے پاس نہیں ہے. تو اس پر وہ ایک دم بے خود ہو گیا، اور اس طرح بے خود ہوا کہ بے خودی میں وہ جھومنے لگا. ایسے حضرت کی بات کا اثر ہوا کہ بس وہی میں جھومنے لگا. وہ جھومنے لگا تو سرہند کی زمین بھی کرامت کے طور پر اس کے چاروں طرف گھومنے لگی. یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے اور جیسے جھولا ہوتا ہے نا گول والا، تو یوں بچے یوں گھومتے ہیں، ایسے وہ سرہند کی زمین گھومنے لگی اور جنبش کرنے لگی. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدین جو ان کے پاس بھی سب اس کی کرامت دے گئے. حضرت نے فرمایا، ایک خادم سے جاؤ بھائی تاکسی میں سے میری مسواک لے کر کے آؤ. وہ آیا اور مسواک پیش کی، حضرت نے مسواک زمین سے لگائی، وہ ٹھہر گئی. جب ٹھہر گئی وہ بھی ہوش میں آ گیا، اس کی بے خودی بھی ختم ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا، جو حضرت نے فرمایا وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اسی سے سنت کی اہمیت انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگی. حضرت نے پھر خواجہ صاحب کے اس مرید سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تمہارے حرکت کرنے سے تو سرہند کی زمین حرکت کرنے لگی، تو مجھے بھی اللہ پاک نے حضرت کے فیض سے ایک نعمت عطا فرمائی ہے جو میرا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا اور حضرت کا فیض. اور وہ یہ ہے کہ میں اگر ابھی ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کروں کہ اللہ سرہند کے قبرستانوں میں جتنے مردے ہیں سب کو زندہ کر دیے، سب اپنے قبروں سے باہر آ جائیں گے. اور حضرت یہ کریں گے تو یہ بھی کرامت ہوگی ان کی، اور کرامت برحق ہے. پھر فرمایا حضرت نے کہ دیکھو میری دعا سے مردوں کا زندہ ہونا اور تمہارے جھومنے سے سران کی زمین کا گھومنا، ان دونوں سے میرے نزدیک وضو میں ایک مرتبہ سنت کے مطابق مسواک کرنا افضل ہے. لہذا ایک مرتبہ بھی اگر کوئی سنت کے مطابق کھانا کھا لے تو ہزار کرامتوں سے بڑھ کر، اتنی اہمیت ہے. ہم میں اور صحابہ کرام میں یہی فرق ہے کہ ہم سن سن کر سن، اور صحابہ کرام حضور کی ایک سنت پر قربان. حضرت مولانا عبد المجید بشرانی رحمۃ اللہ علیہ کے صحابہ کرام کی شان میں ایک ربائی ہے، وہ سنا کر بیان ختم. فرماتے ہیں تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو تم نے کیا ہے اس کی تلافی کر لو. تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دیں انہیں یاد کر لو. طریقے صحابہ پہ آ جاؤ گے، طریقے صحابہ پہ آ جاؤ گے تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے. تو آج سارے کافر ہم پر چھائے ہوئے ہیں کیونکہ حضور کے طریقے ہم نے چھوڑ رکھے. جب ہم صحابہ کرام کے طریقے پر آ جائیں گے، جن کا طریقہ تھا حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا اور دنیا کی پرواہ نہ کرنا، کوئی کیا کہے گا، کچھ بھی کہے، ہمیں تو اپنے آقا کو دیکھنا ہے. ہمارے آقا کی سنت یہ ہے کہ اکریم الخبز، روٹی کا اکرام کرو، تمام غذا اس کے اندر آ گئی، سب کا ادب ہے، سب کا احترام ہے، بقدر ضرورت لو، ضرورت سے زیادہ مت لو. اگر ضرورت سے زیادہ آ جائے تو ایک طرف کر دو، پلیٹ صاف کر لو اور کسی دوسرے کے کھانے میں اس کو استعمال کر لو، پھینکو نہیں، ضائع نہیں کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہماری ہر کوتاہی کو اپنی رحمت سے درگزر فرما. یا اللہ ہر پہلو سے ہم قابل اصلاح ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اپنی خامیوں کو، اپنی خرابیوں کو، اپنی کمزوریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا سب سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. آج سے ہمارا کھانا سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج سے ہمیں اپنے کھانا کھانے کو سنت کے مطابق اور آداب کے ساتھ کھانے کی توفیق عطا فرما. ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ رمضان شریف کی راتوں اور دنوں، تراویح اور تلاوت اور روزے سب کی جو جو فضیلت ہے اپنی رحمت سے عطا فرما، اپنی رحمت سے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.